Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala habibihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnaka illa rahmeten lil alemin. Allahümme subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibika hayrül halki. قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ جسے تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اور آپ نے سماعت فرمائی ہے، بڑا خوبصورت بڑا چھوٹا سا جملہ ہے. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات کریم کو دنیا پر بھیجنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، متعین کر دیا کہ سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں. وما ارسلناک الا، یعنی اس میں حسد کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا نہیں سوائے اس کے رحمت للعالمین، تمام جہانوں میں اللہ کی رحمت کا جو طالب ہو وہ آپ کی وساطت سے رحمت الہی کو پا سکے. یعنی آپ مجسم رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، آپ کا بولنا رحمت ہے، حرکت رحمت ہے، سکون رحمت ہے، حکم دینا رحمت ہے، کام کرنے کا کہنا رحمت ہے، کسی کام سے روکنا رحمت ہے، ہر حرکت و ہر سکون، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، دوستی دشمنی، ذاتی امور، قومی امور، ملکی امور، بین الاقوامی امور، نظام آئے حیات، ذاتی، گھریلو، قبائلی، قومی، ملکی، بین الاقوامی، زندگی کے ہر پہلو میں دو باتیں ہیں، دو چیزوں سے خالی نہیں ہے. زندگی کی ہر حرکت و سکون یا اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اللہ کی رضا کے خلاف ہے، یا رحمت الہی ہے یا غضب الہی کو دعوت دینا ہے. تو جتنی رحمت، جس طرح کی رحمت، وہ مادی وسائل میں ہو، اس دار دنیا میں ہو، عند الموت ہو، بعد الموت ہو، برزخ میں ہو، عرصہ معاشر میں ہو، یا اس کے بعد جنت الفردوس میں ہو، ہر طرح کی رحمت کا خزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب حضور رحمت للعالمین ہیں، آپ کے ارشادات موجود ہیں، آپ کا بہت بڑا معجزہ کلام الہی 30 پارے قرآن کریم الحمد سے والناس تک لفظ بلفظ، حرف بحرف، ایک نقطے اور زیر زبر کے فرق کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے. آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کے ارشادات حدیث عالیہ محفوظ، دنیا میں کم و بیش 125,000 کے قریب انبیاء اور رسل آئے. ایک اندازہ علماء حق کا ہے، کوئی حتمی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک اندازہ ہے. کوئی کہتا ہے 124,000، 130,000، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 125,000 کے قریب انبیاء اور رسل دنیا میں تشریف لائے. ظاہر ہے ہر نبی کی امت بھی تھی، اس امت میں لکھے پڑے لوگ بھی تھے، اس امت کے لوگوں نے استفادہ بھی کیا، ان میں انبیاء اور رسل کے مخالفین اگر تھے تو متبعین بھی ایسے تھے جو جانصار تھے، جنہوں نے شہادتیں حاصل کی، جانیں نچھاور کیں، اور ان کے ایک ایک لفظ کو حرز جان بنایا. لیکن مرور زمانہ جسے کہتے ہیں، زمانے کی جو چال ہے، زمانے کا جو رویہ ہے، زمانہ جب گزرتا ہے تو یہ بہت سی چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا چلا جاتا ہے، اور وہ چیزیں صفحہ ہستی سے محو ہو جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی. آج اگر ہم چاہیں بھی تو سوائے ان انبیاء کرام کے جن کے اسماء گرامی قرآن حکیم میں دے دیے گئے ہیں، ہمارے پاس کسی دوسرے نبی کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں کہ ان کا نام نامی کیا تھا، وہ کہاں مبعوث ہوئے، ان کی قوم کون سی تھی. یعنی مرور زمانہ نے امتوں سے، قوموں سے ان کے انبیاء اور رسل کے حالات بھی چھین لیے، ان کے ارشادات چھین لیے. جو آسمانی صحیفے اور کتابیں ان نبیوں پر نازل ہوئی تھیں، اول تو بہت سی نابود ہو چکی ہیں، اور جو چند موجود ہیں وہ اپنے اصل حال پر نہ رہیں اور ان میں تحریف کر دی گئی. انسانوں نے احکام الہی کہیں سے حذف کر دیے، کہیں اپنی طرف سے اضافے کر دیے. ساری تاریخ انسانی میں، ساری کائنات میں، آج تک بھی اور آئندہ قیامت تک بھی، ایک ہستی ایسی ہے جس کی کتاب بھی محفوظ ہے، الحمدللہ، جس کی لائی ہوئی کتاب لفظ بلفظ، زیر و زبر، ایک ایک نقطے کے ساتھ محفوظ ہے، اور جس کی دنیاوی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ محفوظ ہے. مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن اور کتنی گھڑیاں، کتنے لمحے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس عرض خاک پر جلوہ افروز رہے. مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ زندگی بھر میں حضور نے کتنے چاول تناول فرمائے، کتنی گندم تناول فرمائی، کتنے جو، کتنی کھجوریں، اور کتنا مشروب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، کتنے جوتے استعمال فرمائے، اور کتنا لباس زیب تن فرمائے. اور ایسا محفوظ نہیں کہ اس میں کسی کو شبہ ہو. یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے حدیث میں، سنت میں، مشرکین نے، مخالفین نے، یہود نصارہ نے کوششیں کی اس میں مصنوعی احادیث اور جھوٹی احادیث ڈالنے کی، سیرت میں دخل اندازی کی، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے ایسی استعداد بخشی کہ سیرت اور فن حدیث کو پرکھنے کے لیے مسلمانوں نے 17 فنون ایجاد کی، اور ایک ایک لفظ کی جانچ اور پرکھ کر کے کھرا اور کھوٹا الگ کر. تو جب قرآن کریم بھی موجود ہے، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی بعثت عالی سے لے کر قیامت تک موجود، آج بھی کوئی یہ نہیں پڑھتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، نہیں، آج بھی کلمہ یہی پڑھا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک یہی پڑھا جائے گا. کوئی یہ کلمہ نہیں پڑھے گا کہ رسول تھے، رسول ہیں، آپ ہی کی رسالت آپ. تو جب یہ سارا کچھ موجود ہے تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تماشا کھڑا کر دیا کہ اجتماعات ہو رہے ہیں اور سلوک ہو رہا ہے اور تصوف ہو رہا ہے اور لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے اور لوگ کام چھوڑ کے آ رہے ہیں اور وہ رات دن ذکر اذکار کر، تو اس کی کیا ضرورت ہے جب سب کچھ تو موجود ہے، ہر چیز تو موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود، آپ کی برکات موجود، آپ کا رحمت مجسم ہونا موجود، آپ کا ایک ایک لفظ محفوظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون محفوظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن حکیم محفوظ، تو پھر یہ صوفیوں نے اور یہ مشائخ عظام نے اور سلاسل تصوف نے جن میں سے ہم بھی ہیں، ہم نے ایک الگ ڈھونگ کیا کھڑا کر دیا اور خام خواہ لوگوں کو ایک نئی مشقت پہ لگا دیا، وقت ایسا آ گیا ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ پنج گانا نماز کی فرصت نہیں ملتی، زمانے کے حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ مصروفیات ایسی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے، لوگوں کو بات سننے کی فرصت نہیں ہے، تو ہم انہوں نے پکڑ کر ایک اور کام پہ لگا رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بڑا وزنی سوال ہے اور ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی زبان پر ہے، ہر جاہل بھی پوچھتا ہے اور ہر عالم بھی پوچھتا ہے، ایک ایسا مشترکہ سوال ہے کہ کاروباری طبقہ بھی پوچھتا ہے، بیکار لوگ بھی پوچھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی بات کا ادراک کرنا ہوگا، ہم یک طرفہ بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں اللہ نے سراج منیرہ فرمایا، روشنیاں بانٹنے والا چراغ، نور بانٹنے والا چراغ، روشنیاں بانٹنے والا چراغ، ہم بات ادھر کی کر رہے ہیں، اس طرف تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیا انبیاء علیہ السلام کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب محض ایک لیکچر ہے، ایک تقریر ہے، ایک تحریر ہے، ایک بیان ہے، الفاظ ہیں جو سنا دیے گئے اور اب سننے والا ان پر عمل کرے نہ کرے اسے چھوڑ دیا گیا؟ ایسا نہیں، یہ تھیوری فلاسفہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، تھیوری ادیب بھی ڈسکس کرتا ہے، تھیوری ہر دانشور ڈسکس کرتا ہے، تھیوری ہر کام کی اس کام کے جاننے والا ڈسکس کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا رسول کسی موضوع پہ ارشاد فرماتا ہے تو وہ صرف بات نہیں کرتا، صرف جملہ نہیں کہتا، اس جملے کے ساتھ کیفیات تقسیم فرماتا ہے، اور جس دل کو وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، ایسے قلوب جن میں قبولیت کی استعداد باقی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کر نہیں لیا ہوتا کہ اس نے ان کی استعداد ہی ختم کر دی ہو، اس میں ایک کیفیت آتی ہے جسے وہ محسوس کرتا ہے کہ جب اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ نیکی ہے، تو صرف یہ علم منتقل نہیں ہوتا، صرف نالج نہیں آتا کہ بندہ جان گیا یہ نیکی ہے، نہیں، ایک کیفیت آتی ہے کہ اس نیکی کو کرنے کو دل چاہتا ہے، نبی کے کمال کلام میں یہ کمال ہوتا ہے کہ جب وہ ارشاد فرماتا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، تو ایک کیفیت دل میں آتی ہے، دل چاہتا ہے یہ کام کر گزرے، حتیٰ کہ نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ تو لوگ بے تابانہ دوڑ پڑتے ہیں، سینے چھلنی کرا لیتے ہیں، گردنیں کٹا لیتے ہیں اور خود کو قربان کر دیتے ہیں اس ارشاد پر، یہ بات ان کے اندر سے اٹھتی ہے، کوئی پکڑ کر نہیں لے جاتا، اللہ کا نبی جب کسی کام سے روک دیتا ہے یہ نہیں کرنا، دل میں اس کام سے ایک کراہت ایک نفرت آ جاتی، اور یہ تب کی بات نہیں، یہ آج کی بھی بات ہے کہ جو برائے نام کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، اس نے نماز سیکھی نہیں، پڑھنی دور کی بات، قرآن پڑھنا اسے نہیں آتا، ماں باپ مسلمان ہے، بہن بھائی مسلمان ہے، مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، خدا کے لیے ایک منٹ سوچ کر بتاؤ، اپنے دل میں سوچو، کیا جب گناہ کی بات آتی ہے تو وہ برا محسوس نہیں ہوتا؟ ہاں ہم گناہ کر بھی لیں، چوری کر بھی لیں، رشوت لے بھی لیں، جھوٹ بول بھی لیں، اپنے اپنے دل میں آپ سوچ کر بتائیے کہ ہم کر بھی لیں تو کیا ہمارے دل میں اس کے متعلق ایک نفرت ہوتی نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ نبی کے ارشاد کا کمال ہے. ہمارے میں کوئی کمال ہوتا تو ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں. وہ جو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، وہ جو ہمیں والدین نے، معاشرے نے، مسلمان معاشرے نے، علماء حضرات نے، اللہ کے بندوں نے، ماحول نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دیا، اس نے اتنی سی نسبت، اتنا تعلق تو حضور کے ساتھ ہمارا قائم کر دیا کہ اگر ہم گناہ کریں بھی تو ہم دل میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، ہمارے دل میں گناہ سے محبت نہیں، نفرت ہوتی. کسی غیر مسلم سے پوچھئے گا، اس کے دل میں کراہت نہیں آتی. اگر میں انسانی کمال ہوتا تو پھر تو مسلم غیر مسلم دونوں میں ہوتا. اور جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کسی مفلس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کا بھلا کر دیتے ہیں، کوئی سجدہ فرائض کا ادا کر لیتے ہیں، کبھی رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی کوئی کلمہ درود پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہمارے اپنے اندر ایک چھوٹی سی تشفی نہیں آتی کہ میں نے اچھا کیا؟ یہ فیلنگ کہاں سے آتی ہیں؟ یہی وہ رحمت عامہ ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لہذا جو کچھ نبی ارشاد فرماتا ہے اس کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں، اور وہ کیفیات دل میں اتر جاتی ہیں. صحابہ کرام کیوں افضل ہیں ساری امت سے؟ حالانکہ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور وہ دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا. ایسے بھی ہیں جنہوں نے چند روز نمازیں پڑھی، دنیا سے رخصت ہو گئے. جہاد فرض نہیں ہوا تھا، انہوں نے جہاد کیا، یعنی فرض ہی نہیں تھا، اس سے پہلے دنیا سے اٹھ گئے. رمضان فرض نہیں تھا، روزے نہیں رکھے، دنیا سے اٹھ گئے. لیکن ان صحابہ کی خاک پاک کو بھی ساری دنیا کی ولایت جمع کر لی جائے تو نہیں پہنچتی. کیوں؟ ان میں ایک فضیلت تھی، انہوں نے وہ کیفیات اور ارشادات نبوی برائے راست سماعت فرمائے، اور ان کے ساتھ جو کیفیات تھی وہ حضور کے ارشادات کے ساتھ خود ان کے دلوں میں، ان کے وجود میں اتر گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. صحبت نبوی کا یہ فائدہ ہوا کہ نہاں خانہ دل سے لے کر کھال تک ان کا پورا بدن ذاکر ہو گیا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا، ہر ڈی این اے ذاکر ہو گیا. اب آج کا سائنسدان کہتا ہے 2.5 بلین سے زیادہ ڈی این اے ایک وجود میں، اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحے میں 2.5 بلین سے زیادہ بار ان کا وجود اللہ اللہ کرتا. ایک لمحے میں اگر ان کا اور یقیناً جب قرآن فرماتا ہے تو یقیناً ان کا ہر باڈی سیل ذاکر تھا, اور جب ہر باڈی سیل ذاکر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں 2.5 بلین سے زیادہ دفعہ ان کے وجود سے اس میں ذات پھوٹتا تھا, اللہ اللہ پھوٹتی. اب بتاؤ کوئی ان کے درجے کو پا سکتا ہے؟ اب یہ جو ارشادات تھے وہ تو تھے تعلیمات نبوت, ان کے ساتھ وہ جو کیفیات تھیں جنہوں نے عام آدمی کو صحابی بنا دیا وہ تھی برکات نبوت. یہ دو شعبے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار دنیا سے پردہ فرمایا, اب وہ روبرو والی بات نہ رہی. اب بعد میں جو بھی آیا اسے وہ نعمت نصیب نہ ہو سکی کہ وہ ان آنکھوں سے حضور اقدس کو دیکھتا, آپ کی آنکھ اس عالم میں اس کو دیکھتی, آپ کے وجود عالی سے اس طرح عالم الگ ہو گئے, پھر کوئی صحابی نہ بن سکا. لیکن کیا برکات ختم ہو گئی؟ اگر برکات و کیفیات ختم ہو گئیں تو تعلیمات تو پھر رہ گئیں فلاسفہ کی تعلیم کی طرح, ڈاکٹروں کی میڈیکل سائنس کی تعلیم کی طرح, کتابیں بھری پڑی ہیں, لوگ پڑھ لیتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں, لوگ فلسفہ پڑھ لیتے ہیں فلاسفی بن جاتے ہیں, لوگ تاریخ پڑھ لیتے ہیں ہسٹورین بن جاتے ہیں, تاریخ دان بن جاتے ہیں, لوگ ادب پڑھ لیتے ہیں ادیب بن جاتے ہیں, دانشور بن جاتے ہیں, شاعر بن جاتے ہیں. پھر تو وہی بات رہے گی. اب شاعر بننے سے, فلسفہ پڑھنے سے, فلاسفی بننے سے, مورخ بننے سے کیا انسانی کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ ہرگز. جو اس کا مزاج ہے وہی رہے گا. شاعر ہے تو شعر کہتا رہے گا, مزاج وہی رہے گا. دانشور ہے تو دانش بگاڑتا رہے گا, مزاج وہی رہے گا. فلسفی ہے, فلسفہ بیان کرتا رہے گا, کردار وہی رہے گا. لیکن جب تعلیمات نبوی پڑھتا ہے اور پھر اس کا کردار ویسا ہی رہے تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی تعلیمات بھی فلسفے ادب اور اس تاریخ کی طرح ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ہمیں تلاوت کرنے والے لوگ ملتے ہیں, ہمیں حدیث شریف جاننے والے لوگ ملتے ہیں, ہمیں مفتی ملتے ہیں دستیاب ہیں فتویٰ دینے والے لوگ جنہیں فقہ پر عبور ہے, ہمیں حاجی اور نمازی روزہ دار اور صدقات زکوٰۃ دینے والے ملتے ہیں, لیکن وہ سب کا کردار ایک جیسا. خلط ملط کسی پر اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا, دکان سے سودا لو حاجی صاحب ہوں یا نمازی ہوں, ڈر رہتا ہے کہ دھوکہ ہو جائے گا, کوئی وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. کردار کیوں نہیں بدلتا؟ بدلنا تو چاہیے تھا. اس لیے نہیں بدلتا کہ ہم تعلیمات حاصل کرتے ہیں, کیفیات حاصل نہیں کرتے. یہ ایک گم گشتہ کڑی ہے. جب تک تعلیمات کے ساتھ کیفیات نہیں آئیں گی بندہ ویسے کا ویسا رہے گا, فقہ بھی پڑھ جائے گا, حدیث بھی پڑھ جائے گا, فارغ التحصیل بھی ہو جائے گا, عالم بھی بن جائے گا, مفتی بھی بن جائے گا, لیکن کردار نہ مفتیان کرام جیسا ہوگا, نہ علماء حق جیسا ہوگا, نہ حفاظ کرام جیسا ہوگا. جب تک تعلیم کے ساتھ برکات نبوت حاصل نہیں کرے گا, کیفیات نہیں آئیں گی, جب تک وہ روشنی, وہ نور جو کیفیت بن کر دل میں اترتا ہے نہیں آئے گا. وہ اب صحابہ کرام کو دیکھو, ان کی جلدیں تو نہیں بدلی, قد تو تبدیل نہیں ہوئے, لیکن کردار یکسر بدل گیا. عرب کے سارا نشین لوٹ کر کھانے والے تھے, صحابی بنے, گھر میں دو بندوں کا کھانا ہے, گھر کے افراد چار ہیں, مسجد نبوی میں اعلان ہوا آج مسجد میں دو اللہ کے مہمان ہیں, یا رسول اللہ میرے گھر بھیج دیجیے. گھر میں کھانا دو بندوں کا تھا. بیوی سے کہا روشنی گل کر دو, کھانا رکھو, مل کر کھاتے ہیں، ساتھ خالی ہاتھ لگاتے رہے، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، خود بھوکے سو گئے. یہ تو وہ عرب تھے جو لوٹ کے کھاتے تھے. یعنی کردار کتنا بدلا. ایسے بھی تھے جو شرک میں مبتلا تھے، مجلس نبوی میں آئے تو روح زمین سے شرک کی بے کنی کرنے کے لیے جانے تک نچھاور کر کے سینے چھلنی کرا. رسومات و رواجات کے اسیر تھے، بارگاہ رسالت میں آئے تو سوائے سنت کے ہر چیز انہیں تلخ نظر آنے لگی، ہر شے کو مٹانے کی درپے ہو. خود جس سرزمین پر صرف طاقت کی حکومت تھی، بارگاہ رسالت پناہ عمایت، انہوں نے کہا روح زمین کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانا ہے. اللہ نے بندوں کو آزاد پیدا کیا، لوگوں نے غلامی میں کیوں جکڑ رکھی. وہ یہ تو خود طاقت کے پجاری تھے، ان کے دل میں اتنا درد آ گیا کہ دوسروں کو بھی آزاد کرانے کی فکر پڑ گئی. یہ کیا تھا؟ یہ تھی برکات نبوت و رسالت. کوئی انہیں کہتا کہ اب نہیں بچو گے، پورے جزیرہ نما عرب کے قبائل جمع ہو کر روانہ ہو گئے ہیں، اور چھوٹی سی بستی 3000 گھروں کی بستی ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. اللہ کریم گواہی دیتے وہ زیادہ تو ہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور پختگی آ گئی. وہ کہنے لگی یہ تو وہی بات ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ میرے ساتھ ایمان لاؤ گے تو دنیا کفر تمہارے خلاف متحد ہو جائے گی. حضور کا ارشاد تو سچ تھا، اور کفر ایک طرف ہے لیکن ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے، آنے دو جو آتا ہے. آج ہمارے پڑھے لکھے دانشور، صحت مند، تنو مند نوجوان فوج میں داخل ہوئے، فوج نے برسوں ان کی تربیت کی، بین الاقوامی اداروں میں انہیں پڑھایا، وہ ترقی کرتے کرتے جرنیل بن گئے. انہیں ذرا سا کافر نے پاؤں دبایا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، گھر میں قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہوگا، لیکن کردار میں کتنا فرق آ گیا کہ ایک عام سپاہی اس زمانے کا کہتا ہے سارے جہان کو آنے دو، جب اللہ اللہ کا رسول ساتھ ہے تو ڈر کس کا. آج 21 کروڑ کی قوم ایٹمی طاقت کا جرنیل کہتا ہے کہ یار نہیں، اس کافر کو ناراض نہ کرو، یہ تو ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا. فرق کیا پڑ گیا؟ وہ تو سینکڑوں کی یا ہزاروں کی، 3000 سے زیادہ تو سپاہی نہیں تھے غزوہ خندق میں، کم تھے. اور یہاں تو یہ 21 کروڑ قوم جان اثاروں کی ہے، جان بازوں کی ہے، لڑنے والی ہے. کیا فرق پڑ گیا؟ قرآن بھی سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتا ہے، اذانیں بھی سنتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے. یہ جرأت رندانہ کہاں گئی؟ حروف و الفاظ ہیں، کیفیات نہیں ہیں، برکات. یہ جو کمی ہے برکات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے تعلیمات بھی بانٹی، برکات بھی بانٹی. جو کسی صحابی کی محفل میں آیا وہ تابعی کہلایا، تابعین کا الگ عہد. تابعین کی صحبت میں جو بیٹھا وہ تبع تابعی کہلایا، تبع تابعین کا الگ عہد. پھر شعبے بٹ گئے، کسی نے حدیث کا پہلو سنبھالا وہ محدثین کرام کہلائے، کسی نے تفسیر کا پہلو سنبھالا وہ مفسرین کرام کہلائے، کسی نے فقہ کی تعلیم کا شعبہ سنبھالا وہ فقہا کہلائے. کچھ خوش نصیبوں نے تبع تابعین سے وہ کیفیات و برکات دلوں میں بھری، اور پھر اپنے دلوں کو لے کر، اپنے سینوں کو کھول کر مسلمانوں میں بانٹنے اور لٹانے چل پڑے. انہیں صوفی اور صاحب سلاسل کا آ گیا. یہ فضول نہیں اور غیر ضروری نہیں ہے, یہ سب سے ضروری اور مقدم شعبہ ہے. اگر برکات نہ آئے, آپ حدیث پڑھ بھی لیں تو آپ کی ذات پر وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو ان کیفیات سے ہوتا ہے. آپ کی ذات میں یہ برکات نہ آئیں, آپ قرآن حفظ بھی کر لیں, آپ کے کردار میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے. آپ نمازیں پڑھتے رہیں, ہر سال حج پہ جائیں, دوران سال پانچ عمرے کرائیں, اگر یہ برکات و کیفیات دل میں نہ ہوں تو وہ نتائج مرتب نہیں ہوتے, عملی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. اب بتائیے کہ یہ موضوع زیادہ ضروری نہیں ہے؟ یہ جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا اس کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں ہم, اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ سے ڈرنے کی بجائے ہم کافر سے ڈرتے ہیں. آج ہم اپنی تہذیب جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہے اسے چھوڑ کر غیر کی تہذیب اپنے پناہ تلاش کرتے ہیں. آج ہم اپنا کردار چھوڑ کر غیروں جیسا کردار, اس کردار میں ہم پناہ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں شاید ہمیں کچھ بچت ہو جائے گی. اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے کہ تعلیمات کی کمی نہیں ہے, برکات ڈھونڈے سے نہیں ملتی. کیا آج تعلیمات کی کمی ہے؟ کیا تبلیغ کم ہو رہی ہے؟ کیا رسالے کم چھپ رہے ہیں؟ کیا کتابیں کم چھپ رہی ہیں؟ کیا مدارس کم ہیں؟ کیا مساجد کم ہیں؟ کیا اذانیں کم ہو رہی ہیں؟ کیا جماعتیں کم ہو رہی ہیں؟ کیا آج رمضان شریف نہیں آ رہا؟ سب کچھ ہو رہا ہے. بندے ویسے کے ویسے ہیں, روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں, حج کر کے بھی دھوکہ کر جاتے ہیں. بندے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس تک الفاظ پہنچائے جا رہے ہیں, کیفیات نہیں پہنچائی جا رہی. اور ہم ایسے دور میں پھنس گئے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے, اور جو رہتے رندانہ دے کہ ہم غیر اسلامی طاقتوں کے مقابل اسلام کی قوت بن کر کھڑے رہے. ہمیں مرنا ہے, ہمیں دنیا سے جانا ہے, ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. ہمیں ایک کردار نبھانا ہے کہ کفر کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تھے یا کفر کو للکارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ ہم ہیں. اتنی سی بات ہے, جانا تو ہمیں ہتھیار پھینک دیں تو بھی جانا ہے, سینہ تان کر کھڑے رہے تو بھی جانا ہے. جو سینہ چھلنی کروا کے جائے گا, اللہ کہتا ہے یہ شہید ہے, اس نے تو موت کو بھی شکست دے دی. جو ہتھیار پھینک کے مرے گا وہ باغی ہوگا اللہ کا اور اللہ کے رسول. لیکن ہتھیار کیسے, ہاتھ نہیں ہتھیار اٹھاتے, بازوؤں میں قوت نہیں رہتی, دماغ اور سوچ میں طاقت نہیں رہتی جب تک دل میں جذبہ نہ ہو. اور دلی جذبے کا نام ہی تو برکات محمد الرسول اللہ ہے. میاں ہم فضول نہیں لگے ہوئے, ہم تو وہ کام اللہ کریم, ہم کیا تھے, ہم سے تو اللہ کریم وہ کام لے رہا ہے جو اس قوم کی انتہائی ضرورت ہے اور سب سے مقدم ہے. میں نہیں کہتا کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ بایزید بستامی بن جاتا ہے, میں نہیں کہتا کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ خواجہ حسن بصری بن کے نکلتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ غوث قطب بن جاتا ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی یہاں آتا ہے کچھ بھی حاصل نہ کرے تو کم از کم اس کے عقائد کھڑے ہو جائیں, اسے کچھ بھی نصیب نہ ہو تو کم از کم اسے گناہ کرتے ہوئے حیا ضرور آتی. اگر زندگی میں دن میں دس گناہ کرتا تھا تو یہاں آ کر اس کا گراف آٹھ سات پانچ چھ پہ آ جاتا ہے, اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے من الظلمات الى النور. یہاں آ کر وہ ہمیں چندے نہیں دیتا, یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ کوئی 1 کروڑ جمع کرا دے تو اسے وہی دال کا پیالہ ملے گا جو اس کو ملے گا جس نے دہلا بھی نہیں دیا. یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ کسی نے کچھ دیا ہے کسی نے کچھ نہیں دیا. یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے, یہ اس کا شعبہ ہے, وہ ہے اس کے بندے ہیں. کوئی دیتا ہے تو وہ اس کے لیے دیتا ہے, نہیں دیتا تو اس کے لیے نہیں. وہ ہمارا شعبہ صرف یہ ہے کہ ہر آنے والے کے ساتھ ہمارا شعبہ صرف یہ ہے کہ ہر آنے والے کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ یہاں سے کیفیات و برکات کتنی لے سکتا ہے, جتنی لے سکتا ہے اسے دی جائیں, بلکہ اس کی استعداد بڑھانے کا کام کیا جاتا ہے. اگر آیا ہے تو اس میں استعداد صرف اتنی ہے کہ اس کا ایک لطیفہ ہو سکتا ہے, تو یہاں اس کے ساتھ یہ محنت کی جاتی ہے کہ اسے لطائف سے بڑھ کر مراقبات کی استعداد بھی نصیب ہو جائے. تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. یہاں علاج تنگی داما بھی کیا جاتا ہے. ہم نہیں کسی کو کہتے کہ تم یہاں آئے ہو تمہارا کاروبار چمک جائے گا, ہمیں پتہ ہی نہیں کاروبار وہ کیا کرتا ہے, نہ کوئی جہاں پوچھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. ہم نہیں کہتے تمہارا عہدہ بڑھ جائے, ہمیں پتہ ہی نہیں کون سپاہی ہے ان میں اور کون افسر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں کون ہمیں نہیں پتا کہ ان میں کون آفس کا سربراہ ہے اور کون اسی دفتر کا چپڑاسی یا کلرک ہے. اس شعبے سے ہمارا تعلق ہے کہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ برکات محمد الرسول اللہ کی تلاش میں آتا ہے, اور ہم اپنی پوری دیانتداری سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر 5 مانگنے کے لیے آئے گا تو اسے مانگنے کی توفیق بھی 5 لاکھ تک بڑھا دی جائے, اور اسے ملنے کی استعداد 5 کروڑ تک کر دی جائے. اگر ہمارا بس چلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہان بھر کا سلوک جو ہمارے پاس ہے یہ سارا لے جائے, کیونکہ یہ دولت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بڑھتی. یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں تو لٹانے اور بانٹنے پہ ہوں, دینا تو اس کا کام ہے. خزانہ اللہ کا ہے, برکات اس کی ہیں, لٹا محمد الرسول اللہ رہے ہیں. ہم تو ایک چھوٹی سی تار بن جاتے ہیں جو اس بلب کو اس بجلی گھر کے ساتھ جوڑے ہوئے, بجلی تو وہ بجلی گھر پیدا کر رہا ہے, روشنی اس بلب سے آ رہی, ہم تو واسطہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں اور ہماری کوئی حیثیت. لیکن میرا جواب یہ ہے اس سوال کا کہ جس بات کو آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں اس بات پر آپ کی زندگی کا مدار ہے, آپ کی حیات کا مدار ہے. حیات کہتے ہیں جس کی روح زندہ ہو. تفسیر روح البیان میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ جب مطلق انسان کی بات ہو رہی ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات روح کی ہو رہی ہے, کیونکہ اصل انسان روح ہے. اور جب روحیں مر جاتی ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اب انہیں آپ باز کریں یا نہ کریں, لا یؤمنون, یہ نہیں مانیں گے آپ کی بات. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. انہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ اس نے ان کے کان ہدایت کے لیے بہرے کر دیے, آنکھیں اندھی کر دیں, پردہ ڈال دیا آنکھوں پر, دلوں پر مور کر دی. تو اگر کسی کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اللہ کو اتنا ناراض کر لیا, تو وہ یہاں کہاں آئے گا؟ یہاں تو وہ آتے ہیں جن سے خطا بھی ہوتی ہے, جن کو پاس علم بھی کم ہوتا ہے. بعض علماء حضرات بھی بے شمار تشریف لاتے ہیں, لیکن تلاش میں انہیں کیفیات و برکات کی آتے ہیں. اور یہ دکانیں یہ بازار عام نہیں ملتے، یہ بڑی کمیاب دولت ہے. یہ لٹائی جا رہی تھی بارگاہ رسالت میں، یہ عام تھی عہد صحابہ کرام میں، یہ عام تھی عہد تابعین تبع تابعین میں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین ہے، جو پہلے گزرے جو بعد میں آئیں گے. کیوں؟ برکات نبوت لٹ رہی تھی، جو آیا ایک نگاہ میں صحابی ہو گیا. پھر ساتھ کا زمانہ جب صحابہ یہ نعمت لٹا رہے تھے، پھر تابعین اور تبع، یہ تین زمانے تمام زمانوں سے بہتر ہیں. اب اس کے بعد یہ چیز خال خال رہ گئی، لیکن اس کی تلاش مسلمانوں میں رہی، اور لوگوں نے پیدل سفر کر کے کئی بر اعظم چھان مارے کہ کہیں کوئی یہ کیفیات عطا کرنے والا ملے. اور جب نصیب ہو گئی تو پھر بانٹنے کے لیے وطن مالوف چھوڑ کر کہاں کہاں نکل گئے کہ اللہ کے بندوں کے قلوب سیراب کیے جائیں. آپ صوفیاء کی تاریخ پڑھ لیں، پھر علماء کی تاریخ پڑھیں. آج سے نصف صدی پہلے تک، تقسیم ملک تک لے لیں، جتنے علماء دارالعلوم سے فارغ ہو کے نکلتے آپ ان کی سوانح پڑھیں، پتہ چلتا ہے جی 12 برس 8 برس 10 برس 6 برس فلاں دارالعلوم میں رہے، فلاں سے فارغ ہونے کے بعد فلاں بزرگ کے پاس تشریف لے گئے، 2 سال وہاں رہے، وہاں سے خرقہ خلافت حاصل کر کے میدان میں آئے. یعنی ہر عالم مدرسے سے فارغ ہو کر کسی صوفی کے پاس جانا ضروری سمجھتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے تعلیمات تو لے لیں، ان کی کیفیات بھی کسی دکان سے لوں، اس دکان سے تو مجھے تعلیمات ملیں، اب وہ کیفیات کہاں سے ملیں گی؟ وہ تلاش میں نکلتے اور صوفیاء کے پاس جاتے. یہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، انگریز کی غلامی سے تو آزاد نہیں ہو سکے، اپنے آپ سے، اپنے دین سے، اپنے شعور سے، اپنے شعار سے، ان چیزوں سے آزاد ہو گئے. ہم اسے ہی ہم آزادی سمجھ رہے ہیں. اب آج کا مولوی، اللہ معاف کرے، آج ایسا مولوی بھی ہے جو یہ سوال کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ارے اس کی ضرورت نہیں تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی دنیا میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں. اسی کی تو ضرورت ہے، اسی پر تو مدار ہے سارا، تعلیمات کا مدار بھی برکات پر ہے. برکات نصیب نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس الفاظ و حروف ہوں گے اور آپ چند سکوں پر فتوے بیچتے پھرتے ہوں گے. آپ معمولی معمولی لالچ پر دین فروخت کرتے پھرتے ہوں گے. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ٹیلی ویژن پر ان دو مولویوں کو بھی دیکھا ہے جب اندرا گاندھی کی لاش جلائی جا رہی تھی، وہ پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. یہ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ٹیلی ویژن پہ دیکھا. مسلمان پھر مولوی پھر قرآن لے کر، ایک کافر عورت جلائی جا رہی ہے اور وہ پاس بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے. کافر کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، تو وہاں تلاوت کون کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بک جاتے ہیں، الفاظ و حروف ہیں، الفاظ کیفیات نہیں. یعنی یہ حد ہے بکنے کی. کیا آپ اپنے ارد گرد روز نہیں غلط فتوے سنتے، فتوی فروشی نہیں دیکھتے؟ حرام کو حلال، حرام حلال کو حرام بتانے والے تھوڑے. کیا ایسے فتوے نہیں ہیں یہاں کہ یورپ میں لوگ شراب بیچتے اور پاکستان کے علماء انہیں فتویٰ دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیتے رہو، بیچتے رہو. تم شراب کب بیچتے ہو؟ تم تو بند بوتلیں اور بند پیٹیاں بیچتے ہو، شراب تو ان میں بند ہوتی ہے، تم شراب تو نہیں بیچتے. کیا یہ فتوے چل نہیں رہے؟ اسی شراب کی کمائی سے لے کر پیر صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی اور حضرت صاحب بھی کھا. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں. تو پھر اس کا تدارک کیا ہوگا؟ اس مرض کا علاج یہی درد دل ہے جو ذکر الہی سے نصیب ہوتا ہے. اور یہاں بحمداللہ برکات نبوت بانٹی جاتی ہیں، دلوں کو روشن کیا جاتا ہے، لطائف اور راہ سلوک برکات نبوت کا نام ہے، اور تمام ان احباب سے جو یہ برکات سیکھنے آتے ہیں میں عرض کر دوں کہ ان کی پرکھ کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو مراقبات ثلاثہ ہوگی، آپ کو فنا بقا ہوگی، آپ کو سالک و مجذوبی ہوگی تو آپ منزل پا گئے، نہیں، ہرگز نہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ جتنی برکات نصیب ہوتی جائیں گی اتنی آپ کو حضور کی نافرمانی سے نفرت ہوتی جائے گی، جتنی برکات نصیب ہوتی جائیں گی اتنی آپ کے احکام کی تعمیل سے محبت ہوتی چلی جائے گی. اگر عملی زندگی میں یہ تبدیلی آ رہی ہے تو الحمدللہ آپ کو برکات نصیب ہو رہی ہے، ورنہ یہ سارے مراقبے ایک ٹھوکر پا بھی نہیں سکتے. اگر ان کے ساتھ اطاعت پیغمبر کی تائید نہ ہو تو یہ ایک پل میں صاف ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے مراقبے والوں کو عبرتناک موت مرتے ہوئے دیکھا. تو میرے بھائی، میں نے خود ہی ایک سوال کیا تھا، اس لیے کہ وہ سوال ہر سمت سے آتا ہے، میں نے کوشش کی کہ میں اس کا جواب دے دوں، اس لیے کہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فن ہمیشہ ہماری ضرورت تھا اور سب سے زیادہ ضروری تھا، اور آج ہمیں اس کی اتنی ضرورت ہے جتنی اور کسی کام کی نہیں. یہاں دل جوڑنے کا، دل بنانے کا اور ان میں برکات نبوت بسانے کا کام کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہزاروں زندگیاں دے تو اللہ کرے ہزاروں اسی پہ لٹ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.